بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیعہ ہی اہل سنتیں شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 41، اسلام کی نظر میں نظام حکومت، پیج نمبر 386۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی خلافت پر نص نہیں کی تھی، تائیوں نے خلیفہ کے مسئلے کو لوگوں کی شورا پر چھوڑ کر چلے گئے تھے تاکہ وہ جس کو چاہیں منتخب کر لیں۔ خلافت کے بارے میں یہ ہے ان کا عقیدہ، چنانچہ وہ وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن سے آج تک اسی پر اڑے ہوئے ہیں۔ مفروض یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کو اس چیز پر عمل کرنا چاہیے کہ جس پر ان کا ایمان ہے اور جس سے وہ پوری طاقت و توانائی کے ساتھ دفاع کرتے ہیں، قطع نظر اس بات سے کہ اہل سنت والجماعت اپنے اعتقاد کے برخلاف عمل کرتے ہیں، اور ابو بکر کی بیعت سے قطع نظر کہ جس کو خود اہل سنت ایک اتفاقی امر کہتے ہیں کہ جس کی شر سے خدا ہی نے مسلمانوں کو محفوظ رکھا۔ ابو بکر نے اسلام میں ولی عہد کی فکر ایجاد کی، چنانچہ مرنے سے قبل اپنے دوست عمر ابن خطاب کو ولی عہد بنا دیا۔ اسی طرح عمر ابن خطاب نے بھی انتقال سے قبل عبد الرحمن ابن عوف کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ نامزد پانچ اشخاص میں سے جس کو چاہے خلافت کے لیے منتخب کرے اور تفرقہ پھیلانے والے مخالفوں کی گردن مار دے۔ اور جب معاویہ تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے بھی اس چیز پر عمل کیا اور اپنے بیٹے یزید لعنت اللہ کو اپنا ولی عہد بنا دیا، اور پھر یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا ولی عہد مقرر کیا، اور اسی وقت سے خلافت طلقہ کے اور ان کے بیٹوں میں نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی رہی۔ چنانچہ ہر ایک خلیفہ اپنے بیٹے کو ولی عہد بناتا ہے، یا اپنے بھائی کو، یا اپنے کسی عزیز کو اپنا ولی عہد بناتا ہے، اور جس دن سے بنی عباس کو خلافت ملی تھی اور جب تک ان کے ہاتھوں میں رہی وہ بھی اسی سنت پر عمل کرتے رہے۔ اسی طرح عثمانی حکومت میں خلافت ورثہ میں منتقل ہوتی رہی، جو کہ اس صدی میں زمانۂ اتاترک میں کمزور ہوئی، اور چونکہ ان خلافتوں یا حکومتوں پر اہل سنت والجماعت ہی کا قبضہ رہا، لہٰذا وہ دنیا کے چپے چپے پر پہنچ گئے۔ چنانچہ آپ انہیں اسلامی تاریخ میں اور آج سعودی عرب و مغرب میں اور اردن میں نیز تمام خلیجی ممالک میں ولی عہد والے عقیدے پر عمل پیرا دیکھتے ہیں۔ اگر اس نظریے کو صحیح تسلیم کر لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ سازی کا کام شورا اور قرآن پر چھوڑ دیا تھا، تو بھی صحابہ نے قرآن و حدیث کی مخالفت کی اور شورا ڈیموکریسی والے نظام کو ولی عہد اور راستبدادی حکومت کے نظام سے بدل دیا۔ لیکن اگر یہ فرض کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت پر نص کی تھی جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں، تو بھی اہل سنت والجماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح حدیث اور قرآن مجید کی مخالفت کی ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کام خدا کی اجازت کے بغیر انجام نہیں دیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اہل سنت شورا والے نظریے کو بھی غلط سمجھتے ہیں، جیسا کہ وہ اس نظریے کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے مقدوش بناتے ہیں کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، اس کے بعد کاٹ کھانے والے بادشاہ ہوں گے، گویا وہ اپنے غیر کو اس چیز سے مطمئن کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ خود مطمئن نہیں ہے، اور وہ یہ کہ حکومت خدا کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور بادشاہوں کو وہی لوگوں پر حاکم و بادشاہ بناتا ہے، لہٰذا ان کی اطاعت کرنا واجب ہے اور ان کے خلاف خروج کرنا حرام ہے۔ یہ بحث بہت لمبی ہے جو کہ ہمیں قضاء و قدر تک لے جاتی ہے کہ جس کو ہم اپنی کتاب ماس صادقین میں بیان کر چکے ہیں، اس لیے ہم اسے دہرانا نہیں چاہتے۔ بس اتنا جان لینا کافی ہے کہ اہل سنت والجماعت کو قدریہ بھی کہا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ اہل سنت والجماعت ولی عہدی پر ایمان رکھتے ہیں اور اسے شرعی خلافت سمجھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ولی عہد معین کیا تھا کیونکہ اس کی تو وہ شروع سے مخالفت کرتے ہیں، بلکہ اس کو غیر شرعی سمجھتے ہیں کہ ابو بکر نے عمر کو اور عمر نے 6 افراد کو اور معاویہ نے یزید لعنت اللہ کو ولی عہد بنایا تھا، اور اہل سنت کے علماء یا آئمہ مذاہب میں سے کوئی ایک بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ اموی حکومت یا عباسی و عثمانی حکومت غیر شرعی تھی، بلکہ ہم انہیں بیعت کے لیے دوڑتے اور ان کی خلافت کی تائید و تصحیح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان میں سے اکثر کا نظریہ ہے کہ وہ ہر وہ خلافت شرعی ہے جو کہ قہر و غلبے سے وجود میں آتی ہے، وہ حاکم و خلیفہ کے نیک و بد، متقی و فاسق اور عربی و قرشی اور ترکی و کردی ہونے کو اہم نہیں سمجھتے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر احمد محمود صبحی کہتے ہیں، مسئلہ خلافت میں اہل سنت کا موقف ہے امر واقع کے سامنے تسلیم ہو جانا، اس کی تائید و تصدیق کرنا، اس کے خلاف خروج نہ کرنا۔ بریکٹ میں لکھا ہے نظریہ الامامہ مؤلف محمود صبحی صفحہ 23۔ لیکن حقیقت یہ کہ اہل سنت والجماعت کی تائید بھی، جیسا کہ ابو یعلی الفرا نے امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا ہے۔ خلافت قہر و غلبے سے بھی ثابت ہو جاتی ہے، بیعت احتیاج نہیں۔ ایک روایت میں عبدوس ابن مالک العطار نے کہا ہے، جس نے تلوار سے غلبہ حاصل کر لیا یہاں تک کہ خلیفہ بن گیا اور اسے امیر المومنین کہا جانے لگا، تو یہ خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خلیفہ کو اپنا امام تصور نہ کرے، خواہ وہ نیک ہو یا بدکار۔ موصوف نے اس بات پر عبداللہ ابن عمر کے اس قول سے حجت قائم کی ہے کہ ہم تو غالب آ جانے والے کے ساتھ ہیں۔ اس بنا پر اہل سنت والجماعت ولی عہد والی بدعت کے رہین منت ہو کر رہ گئے، اور ہر غالب آ جانے والے زبردستی حاکم بن بیٹھنے والے کی بیعت کرتے ہیں۔ اس کے علم و تقوی اور ورع و نیکار و بدکار ہونے سے کوئی سروکار نہیں رکھتے۔ دلیل اس پر یہ ہے کہ اکثر صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب میں معاویہ ابن ابی سفیان سے جنگ کی، اور بعد میں اس لیے اس کی بیعت کر لی کہ وہ امیر المومنین ہے، جیسا کہ انہوں نے مروان ابن حکم کی بھی خلافت کو قبول کر لیا کہ جس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کہا تھا اور مدینے سے نکال دیا تھا، اور فرمایا تھا اسے موت و حیات میں میرا ہمسایہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اہل سنت نے یزید ابن معاویہ کو بھی خلیفہ تسلیم کر لیا تھا اور امیر المومنین کے عنوان سے اس کی بیعت کر لی تھی، اور جب فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام نے یزید لعنت اللہ کے خلاف خروج کیا تو انہوں نے یزید کی حکومت برقرار رکھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ علماء اہل سنت کا نظریہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے جد کی تلوار سے شہید ہوئے ہیں، چنانچہ ان میں سے بعض آج تک یزید ابن معاویہ کے حق پر ہونے کے سلسلے میں کتابیں لکھتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں یزید لعنت اللہ کی خلافت کی تائید اور امام حسین علیہ السلام کی حقارت میں ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے یزید لعنت اللہ کے خلاف خروج کیا تھا۔ ان تمام چیزوں سے واقف ہونے کے بعد ہمارے سامنے ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ ہم اس بات کا اعتراف کر لیں کہ اہل سنت والجماعت نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئلہ خلافت کو مسلمانوں کی شورا پر چھوڑ گئے تھے۔ لیکن امامت کے سلسلے میں شیعوں کا ایک قول ہے، اور وہ یہ کہ خلیفہ کے لیے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نس ہونی چاہیے۔ شیعہ صرف نس کے ذریعے امامت کو صحیح تسلیم کرتے ہیں، اور اس طرح معصوم عالم متقی ترین اور افضل ترین انسان ہی امام بن سکتا ہے۔ شیعوں کے نزدیک مفضول بریکٹ میں لکھا ہے پست کو فاضل یعنی اعلیٰ پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، اسی لیے وہ اولاً صحابہ کی خلافت کا انکار کرتے ہیں اور ثانیاً اہل سنت والجماعت کی خلافت کا انکار کرتے ہیں۔ خلافت کے سلسلے میں شیعہ جن نصوص کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت کی صحا میں ان کا وجود فعلی اور حقیقی مصداق موجود ہے۔ بس ہمارے لیے اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ شیعہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح سنت سے تمسک کیے ہوئے ہیں، خواہ اس خلافت کو شورا کے ذریعے تسلیم کریں یا نس کے ذریعے۔ فقط شیعہ ہی حق پر ہیں، کیونکہ نس اور شورا کے ذریعے صرف علی علیہ السلام، ابن ابی طالب علیہ السلام خلیفہ منتخب ہوئے ہیں، اور مسلمانوں میں کوئی بھی سنی شیعہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب و بعید کے اشارے کے ذریعے ولی عہد کا حکم دیا تھا، اور اسی طرح مسلمانوں میں سے کوئی سنی شیعہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے معاملے کو شورا پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، پس جس کو تم چاہو خلیفہ منتخب کر لو۔ ہم پوری دنیا کو چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی اس قسم کی ایک ہی حدیث پیش کر دے، بس اگر نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت واضح سنت اور صحیح اسلامی تاریخ کی طرف رجوع کرو تاکہ ہدایت پا جاؤ، یا وہ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم امر کو ایسے ہی چھوڑ گئے اور اس کی علامت و نشانی کو بیان نہ کیا تاکہ امت کو مستقل فتنہ و فساد، جنگ و جدال اور افتراق میں مبتلا کر دیں اور اسے صراط مستقیم سے ہٹا دیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ فاسق و ظالم حکام اپنی خلافت کے بعد اپنی قوم کے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنی زندگی ہی میں کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیتے ہیں، تو اس کا کیا حال ہوگا جس کو خدا نے عالمین کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا۔